نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالبات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ قرآن حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ، منتخب مقامات قرآن کا سلسلہ وار مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ پروگرام میں اس سیریز کے پانچ حصوں کا مطالعہ مکمل ہو گیا تھا، اور آج سے ہم انشاءاللہ تعالی آخری یعنی چھٹے حصے کا مطالعہ شروع کریں گے، جو کہ مکمل طور پر مشتمل ہے سورۃ الحدید کے مطالعے پر، جو چند نشستوں میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو الحمدللہ آج سے سیریز میں ہم چھٹے حصے کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کا موضوع ہے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں. ہم نے پہلے حصے میں جامع اسباق کا مطالعہ کیا، دوسرے حصے میں ایمان کے مباحث پر بات ہوئی، تیسرے حصے میں اعمال صالحہ کا ذکر تھا، چوتھے حصے میں تواصب الحق کے بیان کے ضمن میں دعوت اور اقامت دین کی گفتگو تھی، پانچویں حصے میں تواصب صبر کے حوالے سے مکی اور مدنی زندگی کے مراحل، صبر کے مراحل اور غزوات کا بیان وہ ہمارے سامنے آیا تھا، اور اب چھٹا حصہ جو ہم شروع کر رہے ہیں اس کا موضوع ہے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں. امت سے خطاب ہے، امت کی سطح پر اور امت والے کام کیا ہیں، امت والی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کو ہم زیر گفتگو لائیں گے اس چھٹے حصے میں انشاءاللہ تعالی. اور اس کے چند اسباق ہمارے سامنے آئیں گے. آج جو پہلا درس ہے اس چھٹے حصے کا، موضوع یہی رہے گا امت مسلمہ کی ذمہ داریاں، اور سورۃ الحدید کی آیات 1-11 کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے، اور پوری سیریز کے اعتبار سے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ یہ 35واں درس ہے اور چھٹے حصے کا پہلا درس ہے، جو کہ سورۃ الحدید کی 11 آیات کے مطالعے پر مشتمل ہوگا انشاءاللہ تعالی. موضوع آپ دیکھ رہے ہیں حصہ ششم یعنی چھٹا حصہ ہے مطالبات قرآن سیریز کا، درس اول امت مسلمہ کی ذمہ داریاں سورۃ الحدید آیات 1-11 کی روشنی میں. ناظرین کرام ہمیشہ کی طرح آج بھی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آیات قرآنی کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کرتے ہوئے. تلاوت قرآن پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام الحمدللہ آیات قرآنی کی تلاوت کی سماعت کا شرف ہم نے حاصل کیا، اور اسی سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا. ہمیشہ کی طرح پہلے تمہیدی نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. چھٹا حصہ ہے مطالبات قرآن سیریز کا اور سورۃ الحدید پر مشتمل، اور پہلی 11 آیات کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے. تمہیدی نکات میں پہلی بات ایک علمی نوعیت کی بات ہے، مکی مدنی صورتوں کے چھٹے گروپ کی 10 مدنی صورتوں میں شامل. کیا مطلب؟ تعارف قرآن کے ذیل میں ابتدان ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور ہماری ویب سائٹ quranacademy.com پر جب آپ وزٹ کرتے ہیں mq.quranacademy.com تو وہاں یہ نوٹس کتابی شکل میں بھی موجود ہیں، اور قرآن حکیم کے تعارف کے ذیل میں ایک ذکر یہ بھی ہوا کہ 7 منزل قرآن حکیم میں معروف بات ہے، اور قرآن حکیم کی صورتوں کے مکی اور مدنی صورتوں کے اعتبار سے گروپس بھی ہیں. اس کی وضاحت آپ وہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں mq.quranacademy.com، اور اس سلسلے میں جو نکات ہم نے آپ کے سامنے رکھے وہ نوٹس کی شکل میں وہاں پر اپلوڈڈ موجود ہیں، ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. اس اعتبار سے سورۃ الحدید مدنی صورت ہے، مکی مدنی صورتوں کے چھٹے گروپ کی 10 مدنی صورتوں میں شامل، اور ان صورتوں کے اندر اہم بات کیا ہے؟ اہم مضامین قرآن کے خلاصوں کا بیان. یہ بات پہلے بھی آ چکی تھی، جو طویل مدنی صورتوں میں مضامین آئے ہیں وہ اس مکی مدنی صورتوں کے چھٹے حصے کی مدنی صورتوں میں مختصراً بیان ہوئے. مثال کے طور پر جہاد و قتال کا بیان بار بار مدنی صورتوں میں، طویل مدنی صورتوں میں آتا ہے. ہم نے سورہ صف کا مطالعہ کیا تھا، وہاں جہاد و قتال کا بیان تھا، سورہ صف چوتھے حصے میں ہمارے زیر مطالعہ آئی تھی. نفاق کا موضوع طویل مدنی صورتوں میں بار بار آتا ہے، البتہ ایک بڑا جامع بیان مختصر انداز میں سورۃ المنافقون میں نفاق کے حوالے سے آیا تھا، اس کا مطالعہ بھی چوتھے حصے میں ہم نے کیا تھا. اسی اعتبار سے جان لیجئے طویل مدنی صورتوں میں امت سے جو خطابات ہیں اور امت کی جو ذمہ داریوں کا بیان ہے، ان کا بھی ایک خلاصہ ہے جو سورۃ الحدید میں ہمارے سامنے آیا چاہتا ہے۔ تو یہ جو 10 مدنی صورتیں ہیں، سورہ حدید ہے 27 پارے کے اختتام پر، یہ پہلی مدنی صورت ہے 10 صورتوں میں سے، اور 2800 پارہ مکمل 9 مدنی صورتوں پر مشتمل ہیں۔ ان 10 مدنی صورتوں میں سورہ حدید بھی شامل، اور ان میں اہم بات کیا ہے؟ اہم مضامین قرآن کے خلاصوں کا بیان سامنے آتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف۔ سورۃ الحدید کی تمام ہی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہے تاکہ مضامین کا ایک اوور ویو ہمارے سامنے آ جائے۔ البتہ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم 11 آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آیات 1-6، ذات و صفات باری تعالی کا بیان، اللہ تعالیٰ کی ذات کا بیان، اللہ کی صفات کا ذکر اس اعتبار سے آئے گا۔ ذات کو سمجھنا تو ممکن نہیں، صفات کا ادراک بھی ممکن نہیں، اللہ کا تعارف کسی درجے میں کچھ صفات کے ذریعے ہمارے سامنے آتا ہے، وہ پہلی 6 آیات میں بیان آئے گا، اور اللہ کی عظمتوں کا ذکر بھی۔ پھر آج ہم مطالعہ کریں گے مزید انشاءاللہ آیات 7-11 کا، دین اسلام کے تقاضے، حقیقی ایمان اور انفاق، ان دو اصطلاحات کے ذیل میں کل تقاضوں کا بیان آئے گا، وہ بھی آج کے مطالعے میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اگلے دروس میں پھر آیات 12-15، دین کے تقاضے اور انجام آخرت، یعنی ان تقاضوں کو پورا کرنے والوں کا حسین انجام اور ان تقاضوں کو پورا نہ کرنے والوں کا برا انجام، اس کا ذکر آیات 12-15 میں۔ پھر آیات 16-19، قرب الہی کے حصول کا راستہ، اور اس کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اس کا بھی تقاضا سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ پھر آیات 20-24، حیات دنیا اور اس کے حوادث، حوادث یعنی بدلتے حالات، یہ بدلتے حالات ایک امتحان اور آزمائش ہیں، اور دنیا کی زندگی کی محبت میں غرق ہو کر انسان دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کر بیٹھتا ہے تو اس دنیا کی حقیقت کو کھول کر بیان کیا گیا ہے، آیات 20-24۔ پھر آیت نمبر 25، تمام رسولوں کا مشن، نظام عدل کا قیام، تمام پیغمبروں کا مشن اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انقلابی مشن کیا تھا، رب کی زمین پر رب کے نظام کو عادلانہ عطا کردہ، عادلانہ نظام کو قائم کیا جائے، اس کا ذکر تفصیل سے آیت نمبر 25 میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور آخری آیات ہیں سورہ حدید آیات 26-29، رہبانیت، دین کے تقاضوں سے فرار کی راہ، عیسائیوں نے رہبانیت کو اختیار کیا اور کونے خدروں میں جا کے بیٹھ گئے، اور معاشرے میں اللہ کے دین کی محنت کو انہوں نے چھوڑ دیا اور شیطان کے کام معاشرے میں چلتے رہے، پنپتے رہے، اس رہبانیت کا ذکر کیا گیا جس میں مبتلا ہو کر لوگ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد سے فرار اختیار کر بیٹھتے ہیں، اس کا تذکرہ آئے گا آخری آیات میں۔ یہ تمام آیات کا تجزیہ ہے آیات 1-29۔ البتہ آج انشاءاللہ ہم اس سورہ حدید کے پہلے درس میں آیت نمبر 1-11 کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے اپنا مطالعہ باقاعدہ شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلی 6 آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس کا عنوان ہمارے سامنے آ چکا، مزید آپ ملاحظہ فرمائیے گا، ذات و صفات باری تعالی، یعنی پہلی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کا تعارف سامنے آ رہا ہے، کیونکہ آگے تقاضے آ رہے ہیں، تو یہ تقاضے کس ذات کے ہیں؟ یہ انویٹیشن کس ذات کا ہے؟ یہ مطالبہ کس ذات کا ہے جو تمہارے سامنے رکھا جا رہا ہے؟ پہلے اس ذات کی عظمت کا تو ادراک کرو، ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، شادی بیاہ کے کارڈز آتے ہیں اور انویٹیشنز کارڈ ہمارے پاس آتے ہیں، اور دل چاہتے تو جاتے، دل چاہتے تو نہیں جاتے، لیکن یہاں معاملہ رب کائنات کی دعوت کا ہے، رب کائنات کے تقاضوں کا ہے، اس اللہ سبحان و تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان پہلے، پھر اس کے تقاضوں کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ۔ تو پہلی 6 آیات میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے، آئیے باقاعدہ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت سورۃ الحدید کے ارشاد ہوا، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، ترجمہ، پاکی بیان کی اللہ کی ہر اس شے نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کی تسبیح، اس کا بیان کئی مرتبہ ہماری نشستوں میں آ چکا ہے، اور تسبیح کا ترجمہ پاکی بیان کرنے کے اعتبار سے ہم کرتے ہیں، اور اس کو ہم نے بڑی تفصیل سے بارہا سمجھا بھی ہے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورت کی پرشکوہ تمہید، بڑے جلالی انداز میں اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے، قرآن کا نازل کرنے والا اللہ، اس سورت کا عطا کرنے والا بھی اللہ، اس سورت میں مطالبات و تقاضے رکھنے والی ذات وہ اللہ کی، وہ اللہ کون؟ وہ کہ جس کی پاکیزگی بیان کی، ہر شے نے جو آسمانوں میں ہے اور ہر شے نے جو زمین میں ہے، اس عظمت بھرے انداز سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ آگے لکھا ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور یہ تفسیر پہلے کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ ہم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں ذکر قرآن کرتا ہے، اور تسبیح کا بیان سورہ صف میں بھی آ چکا، سورہ جمعہ میں بھی آ چکا چوتھے حصے میں، تسبیح کا بیان سورہ تغابن میں بھی آ چکا دوسرے حصے میں اسی سیریز میں، اس سے زیادہ تفصیل میں ابھی ہم نہیں جا رہے۔ مزید آگے لکھا ہے، اللہ اپنے اختیارات کو حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے. الفاظ آئے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے. بڑا پیارا کمبینیشن ہے، بڑا پیارا ربط ہے ان دو صفات میں. اللہ کل اختیار رکھتا ہے مگر اپنے اختیار کو حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے. ورنہ پولیٹیکل سائنس میں بتایا جاتا ہے کہ اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ، جہاں اتھارٹی اور اختیار ہوتا ہے وہاں کرپشن آتی، اینڈ ایبسلوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسلوٹلی، جہاں مکمل اتھارٹی اور اختیار ہوگا وہاں کرپشن بھی مکمل طور پر آئے گی. مگر اللہ سبحان و تعالیٰ ایسے تمام کاموں سے، ایسی تمام باتوں سے سبحان پاک ہے. وہ کمال اختیار والا بھی ہے اور کمال حکمت والا بھی ہے. اپنے کمال اختیار کو، اپنے کامل اختیار کو پوری حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 2، ارشاد ہوا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ترجمہ، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی صفات کا بیان آ رہا ہے، اللہ کی عظمتوں کا بیان جاری ہے. آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات اس حوالے سے، بادشاہی کا حق بھی اسی کا ہے اور بالفعل بھی وہی بادشاہ ہے. حق بھی اللہ کا ہے، اس لیے کہ خالق وہ ہے پوری کائنات کا، اور بادشاہت بھی اسی کی جاری ہے. یہ زمین و آسمان کا پورا نظام اس کی گواہی دے رہا ہے. تو حق بھی اس کا اور بالفعل بادشاہت بھی اسی اللہ سبحانہ وتعالی کی جاری ہے. آگے ذکر ہے، اللہ نے امتحان کے لیے ہمیں معمولی سا اختیار دیا ہے. سورج، ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا نمرود کو، میرا اللہ مشرق سے نکال دے تو مغرب سے نکال کر دکھا دے، وہ چپ ہو گیا تھا، کوئی اختیار نہیں بندوں کا. ہاں، اس زندگی کو گزارنے کے دوران اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا، اما شاکر و اما کفورا، سورہ دہر کے شروع میں آتا ہے، چاہو شکر گزار بنو چاہو ناشکرے بنو. یہ تھوڑا سا اختیار امتحان کے لیے دیا ہے، ورنہ ہمارے وجود پر یہ اختیار تو ہے، ہمیں نیکی کریں یا بدی کریں. لیکن آنکھ دیکھ سکتی ہے، سن نہیں سکتی. یہ اختیار نہیں کہ آنکھ ہمارے اختیار سے سننا شروع کر دے، وہ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے. ہاں، کیا دیکھے کیا نہ دیکھیں اس کا اختیار دیا گیا، اس کے اعتبار سے پھر ہمارے معاملات بھی کل ہوں گے. اللہ کل کا معاملہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. آگے لکھا ہے، اللہ ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں اور وہی ہمیں موت دے گا. یہ نہیں کہ ہم جیتے اور مرتے ہیں، یہ تو ایتھیسٹ کا قول ہوتا ہے. یہ تو اللہ کے نہ ماننے، خالق کائنات کے نہ ماننے والے کہتے ہیں ہم جیتے اور مرتے. نہیں، ہم کیا کہتے ہیں، یحیی و یمین، اللہ زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے. یہ زندگی موت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، مخلوق کو یہ اختیار نہیں دیا گیا. آخری بات، الفاظ آئے تھے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے ذیل میں لکھا ہے لفظ کل اللہ تعالی کی معرفت کے اعتبار سے پناہ گاہ ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالی کی ذات کو سمجھنا ممکن ہی نہیں. اللہ ہے جیسا کہ ہے، آمنت باللہ کما ہوا. ہم کہتے ہیں نا ایمان مجمل میں، میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ ہے. کیسا ہے؟ جیسا کہ ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے. اللہ کا کچھ تعارف اس کی صفات کے ذریعے ملتا ہے، صفات کو بھی سمجھنا ممکن نہیں ہے. چنانچہ لفظ کل، اللہ قادر ہے کتنا، ہر شے پر، ہر بات پر قادر ہے. اس لفظ کل میں پناہ ہے ہمارے لیے ایک درجے میں، کہ کچھ معرفت اللہ تعالی کی صفات کے ذریعے اس کی ذات کے حوالے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. اگلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 3، ارشاد ہوا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. ترجمہ، وہی ہے پہلا اور آخری اور ظاہر اور پوشیدہ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ قرآن حکیم کی سورہ حدید کی آیت نمبر 3 ہے. ایک اعتبار سے مضمون سادہ ہے، اور دوسرے اعتبار سے فلسفیانہ گہرائیوں میں جائیں تو بڑا ہی پیچیدہ ہے، بڑی اس میں گہرائیاں ہیں، بڑی اس میں ڈیپتھ ہے، اور اہل علم نے اس کے تعلق سے گفتگو فرمائی ہے. خیر، اس بحث میں اس وقت جانے کا موقع نہیں ہوگا، مختصراً چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. لکھا ہے قرآن حکیم کے مشکل ترین مقامات میں سے ایک، وہ اللہ پہلا ہے اور آخری ہے اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. بڑی بحثیں ہیں اس میں، اور بڑے مباحث ہیں جو اہل علم نے زیر گفتگو لانے کی کوشش کی ہے. فلسفیانہ مذاہب کے ماننے والوں کی طرف سے خالق اور مخلوق کے تعلق کے حوالے سے بڑے سوالات اور اعتراضات اٹھائے گئے. ہمارے اہل علم نے، مسلمان اہل علم نے اسی زبان میں اس کے جوابات بھی دیے. اس تعلق سے یہ آیت بہت ہی گہری بھی ہے، لیکن اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں. آگے لکھا ہے، ان صفات کا بیک وقت کسی ذات میں جمع ہونا ہمارے ناقص فہم میں آنا ناممکن. ہم کہتے ہیں نا یہ پہلا ہے وہ آخری ہے، مگر وہ دونوں ایک ہی ہوں، یہ ہمارے فہم میں نہیں آ سکتا. اللہ کی ذات کے حوالے سے الاول اور پھر الآخر، پھر الظاہر اور پھر الباطن بیک وقت، یہ اللہ کی شان ہے، ہمارے فہم سے یہ بہت بالا تر بات ہے۔ البتہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مفہوم کے بیان کے حوالے سے اپنی مناجات میں، اپنے دعائیہ کلمات میں ایک خوبصورت بات ہمارے سامنے رکھی، جس سے اس آیت کا ایک سادہ مفہوم ہمارے سامنے کھل کر آ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ مسلم شریف کی روایت، اے اللہ تو وہ پہلا ہے کہ تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا، تو وہ آخر ہے کہ جس کے بعد کچھ نہیں، تو وہ ظاہر اور غالب ہے کہ جس کے اوپر کچھ نہیں، اور تو وہ مخفی ہے کہ تجھ سے پرے اور تجھ سے زیادہ مخفی اور کوئی نہیں۔ مخفی پوشیدہ کو کہتے ہیں۔ خوبصورت بات کہی کسی نے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، پس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ دل میں آتا ہے اور اللہ ہے جیسا کہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بڑے سادہ انداز میں ایک وضاحت ہمارے سامنے رکھ دی، مجھ جیسے عام مسلمان کے لیے، میں ایک عام مسلمان ہوں، طالب علم ہوں دین کا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے، باقی ہمارے اسلاف اور اہل علم نے فلسفیانہ مذاہب کے ماننے والوں کی طرف سے اٹھنے والے سوالات کے جوابات اسی سطح پر جو دیے، تو وہ ان کو چپ کرانے کے لیے، ان کے بے جائے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے، یا ان سے اگر کچھ لوگ متاثر ہو جائیں تو ان کے اطمینان کے لیے دیے ہیں، وہ اس میدان کا مسئلہ ہے۔ ہمارے لیے اتنی سادہ سی بات کافی ہے، اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اس تعلق سے ایک اور پہلو جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسی تسلسل میں، خالق و مخلوق کا باہمی تعلق کیا ہے؟ خالق کو جدا سمجھا جائے اور مخلوق کو جدا، یا ان کے مابین کوئی اور تعلق ہے؟ یہ ہے فلسفیانہ انداز سے سوال کہ خالق اور مخلوق ایک ہیں معاذ اللہ یا جدا ہیں؟ اچھا اگر جدا ہیں تو کوئی ربط اور تعلق بھی ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو فلسفیانہ مذاہب کے ماننے والوں نے اٹھائے ہیں، اور اس کے حوالے سے انسانیت نے بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ صرف اشارہ، پہلا فلسفیانہ تصور، خالق اور مادہ دونوں قدیم ہیں۔ مثال دی کہ بھائی ایک کرسی لکڑی کی بنی ہوئی ہے، تو لکڑی بھی موجود ہمیشہ سے اور کرسی بھی موجود، دونوں ہمیشہ سے موجود۔ اسی طرح خالق کے بارے میں، اور مخلوق مادے سے بنائی گئی، تو خالق اور مادہ دونوں قدیم ہیں، دونوں ہمیشہ سے ہیں، تو پھر تو دونوں بالکل برابر ہو گئے، اور یہ بدترین شرکیہ طرز عمل ہے کہ خالق اور مخلوق کو برابر قرار دیا جائے۔ دوسرا پہلو، یہ دوسرا فلسفیانہ تصور، ہمہ اوست کا تصور، پینتھیزم کا تصور کہ ہر شے خدا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ہندو فلسفیانہ تصورات میں یہی شے ہے، ہر شے خدا، ہر شے خدا، ہر شے میں خدا، اور ہر شے ہی خدا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک اور تصور، گمراہ کن تصور اور عقیدہ، حلول اور اتحاد کا، معاذ اللہ معاذ اللہ، کہ خالق نے اس کائنات میں اپنے آپ کو حلول کر کے شمولیت اختیار کر لی۔ پانی تھا، پانی میں شکر ڈالی، مکس کر دی، شکر کہاں ہے؟ پانی کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ یہ باغیانہ یا مشرکانہ تصور بھی فلسفیانہ مذاہب میں موجود رہا۔ ان مباحث کو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسی گمراہیوں سے۔ ان مباحث کے حوالے سے ہمارے اسلاف میں سے بعض بزرگوں نے جوابات دیے، کبھی وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے عنوان سے اس کو سمجھایا گیا، اور بعد فلسفیانہ طور پر اٹھنے والے سوالات کے جوابات کی تھی جو اسی ٹون میں ان کو دیے گئے، یا ان کے اثرات اگر کبھی مسلمانوں پر آئے تو ان کے برے اثرات سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے وہ جوابات دیے گئے، نہ کہ عقیدے کے معاملے کے اندر یہ کوئی بحث کا دروازہ اہل علم نے مسلمانوں کے درمیان کھولا ہو۔ اس کو اس پرسپیکٹو میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اسی آیت نمبر 3 کے حوالے سے ایک اور اہم بات، دو اہم صفات، ایک اللہ کی قدرت کا بیان، علا کل شیء قدیر، یہ پچھلی آیت میں بات آئی تھی، اور دوسرا بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 3 میں صفت علم کا بیان آ رہا ہے۔ نوٹ کیجئے گا، یہ دو صفات بڑی قیمتی ہیں آخرت کے تعلق سے بھی۔ اللہ قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے، اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے، سب کچھ پیش کر دے گا۔ ان دو صفات کے حوالے سے ہی لفظ کل بار 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 قرآن میں آتا ہے، اور ان دو صفات کے ساتھ لفظ کل لا کر زور دیا گیا اللہ کی قدرت کے بیان پر اور اللہ کی صفت علم کے بیان پر، جن کا خاص ایک ظہور آخرت میں بھی ہونے والا ہے. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4 ہے. اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے بیان جاری ہے. ارشاد ہوا آیت نمبر 4 میں، هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام، وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں. ثم استوى على العرش، پھر وہ بیٹھا تخت پر. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها، وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے اس سے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو اترتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس کی طرف. وهو معكم اينما كنتم، اور وہ تمہارے ساتھ تم جہاں کہیں ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 4 اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا مزید بیان جاری ہے. پہلی بات تشریح میں اس حوالے سے ہے، 6 دن کی حقیقت سے ہم واقف نہیں. یہ بات بار بار قرآن میں آتی کہ 6 دنوں میں اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، مگر وہ 6 دن یہ 24 گھنٹوں کا تو معاملہ نہیں. وہ 6 کیا ہیں اور ان کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے علم میں ہے. اگلی بات اس آیت کی تشریح میں، کائنات کا خالق بھی اللہ ہے اور حاکم بھی اللہ. اللہ نے صرف پیدا کر ہی نہیں دیا کائنات کو، بلکہ اس کے پورے نظام کو چلا رہا ہے اور باریک بینی کے ساتھ ایک ایک پہلو کو جانتا بھی ہے. اللہ کی حکومت بالفعل قائم ہے اور اللہ کا علم بھی مکمل ہے، مخلوق کی جزویات کے اعتبار سے اور جزوی معاملات کے اعتبار سے. آگے مزید دکھا ہے اللہ کی صفت علم کی شان. کیا ذکر آیا؟ زمین میں جو داخل ہوتا ہے مثلا بیج کا داخل ہونا، جو نکلتا ہے مثلا پودے کا اس کی کوپل کا پھٹنا اللہ جانتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے مثلا بارش و فرشتوں کا نزول، جو آسمان میں چڑھتا ہے مثلا دعاؤں کا اوپر جانا، اعمال کا اوپر جانا، روحوں کا اوپر جانا یا فرشتوں کا اوپر جانا، اللہ ساری ہی باتوں سے واقف ہے. اگلی بات لکھی ہے، اللہ کی معیت کی دو شانیں، معیت عمومی اور معیت خصوصی. معیت ساتھ ہونا، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے. ہاں، قرآن کہتا ہے کوئی پتہ بھی نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہے. قرآن کہتا ہے انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. قرآن کہتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہیں، اس آیت میں آیا. قرآن کہتا ہے ہم قریب ہی ہیں. یہ اللہ کا خصوصی، اللہ کا عمومی معاملہ ہے تمام مخلوقات کے ساتھ، اور ایک اللہ کی خصوصی معیت ہوتی ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ توکل کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ متقین کے ساتھ ہے. وہ خاص ساتھ ہوتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کا اپنے خصوصی بندوں کے ساتھ، اللہ میں ان میں شامل فرمائے. آخری نقطۂ سائد کی تشریح میں ہے، اللہ بذات خود دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. الفاظ ہے واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ سبحان و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ خود جانتا ہے. ہاں، یہ فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، نام اعمال لکھا جا رہا ہے، ساری گواہیاں بھی کل پیش ہو جائیں گی، مگر اللہ از خود بذات خود جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. ناظرین کرام، الحمدللہ 4 آیات کا بیان مکمل ہوا ہے. اگلی چند آیات کا مطالعہ رہتا ہے. آیت نمبر 11 تک کا مطالعہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پیش کریں گے. ایک وقفہ آپ کے ہمارے درمیان آیا جاتا ہے. آپ سے ملاقات کرتے اس وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، مطالبات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سورہ حدید کی پہلی 11 آیات کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے آیت نمبر 4 تک کا مطالعہ مکمل ہوا اور پہلی 6 آیات میں اللہ کی ذات اور صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے. آئیے آیت نمبر 5 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. ارشاد ہوا، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات. یہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ ہے اور اللہ کی بادشاہت کا ذکر دوسری مرتبہ آیا. آیت نمبر 2 میں بھی تھا، اب آیت نمبر 5 میں بھی آ رہا ہے. چنانچہ لکھا ہے، اکثریت اللہ کو خالق تو مان لیتی ہے لیکن بادشاہ مان کر اس کے احکامات کے نفاذ کے لیے تیار نہیں ہوتی. اللہ کو مان تو لیا کہ خالق ہے، مگر اللہ کی ماننے کو تیار نہیں. اس زمین کو جو کہ اللہ کی ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس پر اللہ کی مرضی کو قائم کرنے اور نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اور یہی وہ پہلو ہے جو آگے ہم نے لکھا ہے، اللہ کی حکومت کا تصور ہی مسلمانوں کے ذہن سے نکل گیا. آج اب مسلمانوں کا عالم یہ ہو گیا کہ سیکولرزم کے نعرے، لبرلزم کے نعرے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لگائے جا رہے ہیں. معاذ اللہ، ریاست کا بیانیہ، اسٹیٹ نیریٹو آتا ہے اور کہتے کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یا مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. مسلمانوں کے معاشرے میں آج اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، جبکہ اللہ تقاضا کرتا ہے کہ دین قائم کیا جائے اور اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کا نفاذ، اس کے احکامات کا نفاذ زمین پر کیا جائے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اگلی آیت آیت نمبر 6 سورۃ الحدید کے ارشاد ہوا، یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وہو علیم بذات الصدور، اور وہ واقف ہے ان رازوں سے جو سینوں میں ہیں. یہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہے سورۃ الحدید کی. مزید اللہ کی عظمتوں کا بیان جاری ہے. لکھا ہے تشریح میں، رات اور دن کا نظام خود بخود نہیں چل رہا بلکہ یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. دوسرے حصے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں ہم نے پڑھا تھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں یقیناً عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو بہرحال یہ دن رات کا نظام از خود نہیں، اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. مزید لکھا ہے، تیسری بار اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر زور دیا گیا. بار بار اللہ کی صفت علم کا بیان آ رہا ہے. پہلے ذکر آیا تھا اللہ ہر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے، اب ذکر آ رہا ہے وہو علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. صرف تمہارے اقوال اور اعمال ہی نہیں، تمہارے سینوں کے راز بھی اللہ کے علم ہیں، تمہاری نیتیں بھی اللہ کے علم میں ہیں، تم کیا سوچتے ہو، کیا ارادے رکھتے ہو، یہ سب بھی اللہ کے علم میں ہے. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. ناظرین کرام، الحمدللہ آیت نمبر 6 کا مطالعہ مکمل ہوا، اور ذکر جیسے کہ کیا گیا تھا کہ پہلی 6 آیات میں اللہ کا تعارف، اللہ کی عظمت کا بیان ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور اب تقاضے سامنے آ رہے ہیں. چنانچہ اسکرین میں ملاحظہ فرمائیے گا، لکھا ہے آیات 7-11 دین اسلام کے تقاضے. تقاضے بعد میں آئے، اللہ کی ذات کا تعارف پہلے آیا. ان تقاضوں کو سیریس لینا، یہ دنیا کے کوئی معمولی انویٹیشن کارڈز کی طرح نہیں کہ دل چاہا تو تم نے دعوت قبول کی، دل چاہا تو تم نے دعوت قبول نہیں کی. نہیں، اللہ کے تقاضے، ہر شے اس کی تسبیح کر رہی، ساری کائنات کا خالق وہ ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اس کا وہ عالم یہ ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر بات کا علم رکھتا ہے. زمین و آسمان یہ اسی کے حکم سے قائم، دن رات کا نظام اسی کے حکم سے قائم، تمہاری سینوں کے ارادوں سے بھی وہ واقف ہے، اور وہ کل اختیار بھی رکھنے والا ہے. اس اللہ کی عظمتوں کا بیان آ گیا آیت نمبر 6 تک. اب 7 آیت سے 11 آیت تک تقاضوں کا بیان آئے گا. تقاضے دو ہیں، ایمان اور انفاق. پہلے ہم پڑھتے ہیں ایمان اور عمل صالح، پھر ہم پڑھ رہے تھے ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ، اب ہے ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ. آئیے اس کو اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آیات 7-11 دین اسلام کے تقاضوں کا بیان انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. آیت نمبر 7 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. اس مقام پر ارشاد ہو رہا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو ہر اس شے میں سے جس پر تمہیں عارضی اختیار دیا گیا ہے. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے. یہ ہے آیت نمبر 7 کا ترجمہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس مقام پر رک کر ایک بات نوٹ کیجئے گا ناظرین کرام، آیت نمبر 7 میں دو تقاضوں کا ذکر آئے گا، پھر آیت نمبر 8 اور 9 میں پہلے تقاضے ایمان پر گفتگو آئے گی، پھر آیت نمبر 10 اور 11 میں دوسرے تقاضے انفاق پر گفتگو آئے گی. یہ بڑا پیارا گلدستہ ہے، دو تقاضوں کا بیان مگر 5 آیات میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. 5 آیات کا بڑا پیارا گلدستہ، یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا. آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات، دین کے دو تقاضوں کا بیان، ایمان اور انفاق. اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ، اور جو تمہیں اختیار دیا گیا، جس شے پر اختیار دیا گیا، اس کو خرچ کر، اس کو لگا دو اور کھپا دو. ایمان اور انفاق، دو تقاضے، اور کل تقاضے اسی میں آ جاتے ہیں. کیسے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. مزید لکھا ہے، سورۃ العصر کی روشنی میں دین کے 4 تقاضوں میں سے تواصی بالحق کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا دعوت الی اللہ کے الفاظ آئے تھے. اور سورہ عصر میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایمان اور عمل صالح کا ذکر کیا تھا، بعد میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت الی اللہ اور شہادت علی الناس، یہ ساری تفصیلات آئیں. یہ ساری تفصیل عمل صالح ہی کی ہے. اعمال انفرادی سطح پر بھی کرنے، اجتماعی سطح پر بھی کرنے، اصلاً دو باتیں تھیں العصر میں، ایمان اور عمل صالح، نوٹ کیجئے گا. پھر سورہ صف میں دین کے تقاضے 2 اصطلاحات میں بیان کیے گئے، یعنی ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ. ایک تجارت کا ذکر تھا سورہ صف میں جو دردناک عذاب سے بچا لی، وہاں بھی کیا تھا، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راہ میں جہاد کرو. پھر آپ کو یاد آ رہا ہوگا، جی بالکل مجھے اندازہ ہو رہا ہے، سورہ حجرات کا ہم نے مطالعہ کیا تھا 3rd حصے کے اختتام پر، وہاں بھی ایمان اور اللہ کے راہ میں جہاد. سورہ حج کا ہم نے مطالعہ کیا تھا آخری رکوع کا، وہاں بھی ایمان اور پھر جہاد کا تذکرہ آیا تھا. تو ایمان اور عمل صالح یہ اصطلاحات تھیں، پھر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ یہ اصطلاحات تھیں، اب ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ اصطلاح ہمارے سامنے آ رہی ہے. گویا اعمال صالحہ کے انفاق کا لفظ آ رہا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے پورے عمل، خود بندے بنو اللہ کے، بندگی کی دعوت دو، بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اس کے لیے اب انفاق لگا دینے کھپا دینے کی اصطلاح ہمارے سامنے آ رہی ہے. بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اس آیت کی تشریح میں. سورہ حدید کی اس آیت میں بھی دو ہی اصطلاحات یعنی ایمان اور انفاق کا بیان آ رہا ہے. گویا یا انفاق کی اصطلاح جہاد کی اصطلاح کے مترادف کے طور پر آئی. مترادف ہم معنی سنینم کو کہا جاتا ہے، اور جہاد کا وسیع تصور بندہ بننے کے لیے محنت، بندگی کی دعوت دینے کے لیے محنت، اور بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے لیے محنت. اب کیا ہے؟ انفاق. اور انفاق کس چیز کا ذکر آیا؟ ہر وہ شے جس پر اختیار دیا گیا، جان بھی ہے، مال بھی ہے، وقت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، ریسورسز بھی ہیں، اولاد بھی ہے، جو کچھ عطا کیا گیا اس کو لگاؤ، اس کو کھپاؤ، انفاق کرو ایمان کے تقاضوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے. یہ گویا کہ پوری زندگی کے تقاضے دو اصطلاحات میں آ رہے ہیں، ایمان اور انفاق کے حوالے سے. ناظرین کرام، دو تقاضے گویا سامنے آ رہے ہیں. پہلا تقاضا ایمان حقیقی کا حصول، یعنی تصدیق بالقلب، یعنی یقین قلبی کے حصول کی کوشش. بہت تفصیل سے ہم نے اس پر بات کی تھی، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں بھی ذکر آتا ہے، یا ایو الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے اہل ایمان، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ماننے والوں سے ایمان لانے کا مطالبہ، محض زبان تک محدود نہ ہو، اقرار و بلسان تک محدود نہ رہو، تصدیق بالقلب، دل سے بھی ایمان لاؤ، اس کا تقاضا مطالبہ آ رہا ہے. اور ایمان کے موضوع پر سورہ عصر میں بھی، اور اس سے پوری سیریز کے دوسرے حصے میں تو ایمانیات پر ہی ہم نے گفتگو کی تھی، تفصیل سے بات آ گئی. تو پہلا تقاضا ایمان، دوسرا تقاضا انفاق فی سبیل اللہ، اور یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا، لگانا اور کھپانا. اللہ تعالیٰ انفاق کا تقاضا کر رہے ہیں. انفاق پر بھی سورۃ تغابن میں جب دوسرے حصے میں مطالعہ کیا تھا، ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، اور آگے آج بھی انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی. یہ ناظر اکرام آیت نمبر 7، تقاضے دو، حقیقی ایمان لاؤ اور انفاق ہر شے کا. اب اگلی چار آیات ہم پڑھیں گے، 8, 9, 10 اور 11. پہلا تقاضا ایمان، تو اگلی دو آیات، آیت نمبر 8 اس میں بھی ایمان کا بیان، آیت نمبر 9 اس میں بھی ایمان کا بیان، پھر آیت نمبر 10 اور 11 میں دوسرا تقاضا انفاق، اس کا بیان. پھر ایک اور خوبصورت انداز ہے، نوٹ کیجئے گا، ایک آیت، آیت نمبر 8 اس میں ڈانٹ ڈپٹ ہے ایمان کے لیے، اور پھر آیت نمبر 9 میں ترغیب، تشویق اور موٹیویشن ہے. پھر آیت نمبر 10 انفاق کے حوالے سے ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے، اور پھر آیت نمبر 11 ترغیب، تشویق اور موٹیویشن کا انداز ہے. تو ڈرایا بھی جا رہا ہے اور بشارت بھی دی جا رہی ہے، موٹیویٹ بھی کیا جا رہا ہے. آئیے اگلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. اور اگلی آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 8، ایمان کے تعلق سے ڈانٹ ڈپٹ کا انداز آئے گا. ارشاد ہوا، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دیتے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور رسول لے چکے تم سے عہد اگر تم واقعی مومن ہو. جھنجھوڑا جا رہا ہے، کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ اچھا، یہ سورت اور وہ جو 10 مدنی صورتوں کا ذکر کیا گیا جس میں اکثر خطاب ایمان والوں سے، اہل کتاب سے نہیں، مشرکوں سے نہیں، امت سے خطاب ہے. سورہ حدید کا عنوان ہم نے کیا بیان کیا؟ امت مسلمہ سے خطاب، امت کی ذمہ داریوں کا بیان. تو ایمان والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، کیوں ایمان نہیں لاتے ہو؟ اللہ اکبر کبیر، یہ ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے جو اس آیت نمبر 8 میں سامنے آ رہا ہے. چنانچہ لکھا ہے، دین کے پہلے تقاضے یعنی ایمان کے حوالے سے جھنجھوڑا جا رہا ہے. ایمان مطلوب اور اس کا نتیجہ وہ کیا ہوگا؟ ذاتی زندگی شریعت کے مطابق، اور اجتماعی زندگی میں شریعت کے نفاذ کے لیے مال اور جان سے جہاد. اگر واقعتاً ایمان دلوں میں ہوگا تو نظر کیا آئے گا؟ چلتا پھرتا بندہ مومن اللہ کا بندہ نظر آئے گا، جیسے حدیث میں کہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے. اور پھر ایمان کا تقاضا، غیرت ایمانی کا تقاضا، زمین پر اللہ کی مرضی کو نافذ کرو اور اللہ کی نافرمانی کو مٹانے کی کوشش کرو. اب اللہ کے کلمے کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جان و مال سے جہاد کیا جائے گا. اور وہی بات کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مزید آگے لکھا ہے، شکر گزاری اور احسان مندی کا تقاضا، رب پر نہ صرف ایمان لانا بلکہ دل و جان سے اس کے احکامات کی اطاعت کرنا. ایمان لا کر بیٹھے رہنا نہیں، بلکہ شکر گزاری کرنی، اور وہ کیا ہے؟ رب کو بھی ماننا اور رب کی بھی ماننا، رب کو بھی ماننا اور رب کی بھی ماننا, اس کی اطاعت کرنا, یہ مطلوب جذبہ ہونا چاہیے اور مطلوب جذبہ ہے جو بندے مومن کے اندر دکھائی دے. آگے عہد کی طرف اشارہ آیا, الفاظ ہیں وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ کے الفاظ میں عہد کی طرف اشارہ. کون سا عہد؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111. بے شک اللہ تعالی نے اہل ایمان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض, وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, قتل کرتے ہیں کافروں کو اور قتل کیے بھی جاتے ہیں. یہ جان و مال تو ہے ہی اللہ کی, سبحان اللہ, اللہ نے سودا کیا. سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے تمہارے لیے جنت, اس جان و مال کو میری راہ میں لگاؤ. اور اللہ کے بندے جان تک کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کرتے جب اس کا موقع آتا ہے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما. یہ عہد بھی یاد دلایا جا رہا ہے, اللہ ہمیں اس کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں ناظرین کرام. اگلی آیت آیت نمبر 9. آیت نمبر 8 میں ڈانٹ ڈپٹ تھی, اب موٹیویشن ہے, ترغیب ہے, دلجوئی کی جا رہی ہے اور ایک امید کی کرن دکھائی جا رہی ہے ایمان ہی کے حوالے سے. ارشاد ہو رہا ہے آیت نمبر 9 میں هو الذي ينزل على عبده آيات بينات, وہی تو ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر واضح آیات. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ نکال لائے تمہیں اندھیروں سے روشنی میں. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ, اور بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے. ناظرین کرام, یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ, ترغیب, تشویق اور موٹیویشن کا انداز ہے جس مقام پر ہمارے سامنے آ رہا ہے. آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات, دین کا پہلا تقاضا پورا کرنے یعنی ایمان حقیقی کے حصول کا ذریعہ ہے قرآن حکیم. ایمان کا تقاضا تھا, ایمان کہاں سے ملے گا, اس کا اولین سورس کیا ہے اور اولین منبع و سچشمہ کیا ہے, وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم جس کی آیات کا نزول کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. لکھا ہے اندھیروں سے مراد بے یقینی, شرک, کفر و الحاد, مادیت, حرص و ہوا کی غلامی. قرآن کی آیات کا حاصل کیا ہے, گمراہی کے اندھیروں سے نکال لائے گا ہدایت کی روشنی کی طرف. اللہ اکبر. اللہ اپنی آیات کے ذریعے جو آیات نازل فرما رہا ہے کیا مقصود بیان فرما رہے, تم گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کے نور کی طرف آ جاؤ. یہ گمراہی کے اندھیرے کیا ہیں؟ بے یقینی, شرک, کفر, الحاد. الحاد ہے ایتھیزم, جسے کہہ لیجئے خدا ہی کو نہ ماننا, خالق کائنات ہی کو نہ ماننا. حرص, لالچ کو کہتے ہیں. ہوا, ہوائے نفس, نفس کی پیروی کرنا, نفس کا غلام بن جانا. یہ سارے اندھیرے ہیں اور قرآن کی آیات نور ایمان بندے میں پیدا کرتی ہیں. قرآن کی آیات ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن نور ایمان کا ذریعہ بنے گا, یہ قرآن ایمان کی آبیاری کا ذریعہ بنے گا, یہ قرآن ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے گا. اور جب ایمان واقعتاً دلوں میں ہوگا تو عمل صالح بھی ہوگا, جہاد فی سبیل اللہ بھی ہوگا, اور اس صورت کی اصطلاح کے مطابق انفاق فی سبیل اللہ بھی ہوگا. تو پہلے ایمان حقیقی کا بیان آ رہا ہے اور اس کے حصول کا ذریعہ ہے قرآن. آگے لکھا ہے نور سے مراد ہے ایمان حقیقی, وہ ایمان کا نور جو دلوں میں پیدا ہو جائے. اور آخری بات لکھی ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ضروری ہے کہ ایمان حقیقی کے حصول کی کوشش کی جائے. سورہ آل عمران آیت نمبر 147 کا حوالہ کئی مرتبہ آیا, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, غالب تم ہی ہوگے بشرطے کہ مؤمن ہو. حقیقی ایمان دل میں ہوگا تمہیں اللہ غلبہ بھی عطا فرمائے گا اس زمین پر. اس کا تذکرہ یہاں پر آ گیا ہمارے سامنے الحمدللہ. ناظرین کرام, اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 10. آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے. اور ایمان کے بعد انفاق کا ذکر آیا تھا, اب دوسرا تقاضا انفاق, اس کے حوالے سے بات آ رہی ہے. اولاً جھنجھوڑا جائے گا اور پھر ترغیب و تشویق بھی سامنے آئے گی. آیت نمبر 10 میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, حالانکہ آسمان و زمین کی وراثت اللہ ہی کے لیے ہے. لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ, برابر رہی تم میں سے وہ جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور جنگ کی. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, ایسے لوگوں کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی. وکل وعد اللہ الحسنا, اور اللہ نے سب سے وعدہ کیا بڑی بھلائی کا. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہ آیت نمبر 10 طویل آیت ہے, انفاق کا بیان آ رہا ہے اور کچھ جھنجھوڑنے کا انداز بھی اس آیت میں ہے. آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات اس حوالے سے آپ کے ہمارے سامنے, دین کے دوسرے تقاضے انفاق کے حوالے سے جھنجھوڑا گیا، کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، ساری میراث تو اللہ کی ہے. لکھا ہے مال و اسباب در حقیقت چلتی پھرتی دولت ہے، بالآخر سب کچھ اللہ ہی کے لیے رہ جائے گا. کسی کے دادا کا انتقال ہوا تو والد کے پاس رہ گیا، والد کا انتقال تو بیٹے کے پاس رہ گیا، بیٹا چلا جائے گا تو بیٹے کے پاس، سب چلے جائیں گے تو اللہ کا تھا، اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے لیے رہے گا. یہ تو چلتا پھرتا معاملہ، ہاتھ کا میل ہے دولت جسے کہا جاتا ہے. تو پھر اللہ کی میراث ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹاؤ تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کا بہترین اجر پا جاؤ. آگے چلتے ہیں، شاید کی تشریح میں لکھا ہے مختلف حالات کے اعتبار سے انسان کے عمل کی قدر و قیمت اور اجر و ثواب میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے. حالات مشکل ہوں، مشقت زیادہ ہو عمل میں، تو اجر بڑھ جاتا ہے. حالات کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا اعمال کی قدر و قیمت میں، پہلے خرچ کرنے والے فتح سے اور بعد میں خرچ کرنے والے قرآن بتا رہا ہے کہ برابر نہیں ہیں. ایک مراد فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا اور جو فتح مکہ کے بعد خرچ کریں گے، بہرحال برابر تو نہیں، اجر دونوں کے لیے ہے، آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن دین کی مغلوبیت کے دور میں، مشکل حالات میں جن لوگوں نے خرچ کیا، جان کو خرچ کیا، مال کو خرچ کیا، اولاد کو لگایا، صلاحیتوں کو لگایا اور اپنے اور ریسورسز کو لگایا، ان کا اجر بعد والوں سے زیادہ ہوگا. آئیے آج کے تناظر میں بھی دیکھ لیں کیا ہے. اس دور میں بھی دین اسلام دنیا میں مغلوب ہے. دین کی مغلوبیت کے دور میں اس کی سربلندی کے لیے مال و جان لگانا بہت عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے. آج موقع ہے لگانے کا، کھپانے کا. بظاہر نتائج بھی سامنے نہیں، اور اسلام کے حوالے سے بڑی سازشیں بھی ہو رہی، مسلمانوں کے خلاف بہت حملے ہو رہے ہیں. ایسی مغلوبیت کے دور میں موقع ہے، موقع ہے لگانے کا، کھپانے کا. دین تو غالب ہوگا، سورہ صف میں تفصیل آ چکی، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا دین مکمل طور پر غالب ہوگا. مگر آج میرا اور آپ کا موقع ہے، شاید آپ کی میری آج ہی موت واقع ہو جائے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آج لگا دیں، آج کھپا دیں، تو بعد میں جب دین غالب ہو جائے گا، اس کے بعد جو عمل کریں گے، خرچ کریں گے، ان کے مقابلے میں ہمارا اجر زیادہ ہوگا. اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے، توفیق عطا فرمائے. آج وہ مغلوبیت ہے جس کی طرف حدیث میں اشارہ ہوا، مسلم شریف کی روایت، بدال اسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا فتوبا للغربا. اسلام کا آغاز ہوا تھا جبکہ مغلوب تھا، اور ان قریب یہ مغلوب ہو جائے گا. تو خوشخبری ہے اس وقت اسلام کا ساتھ دینے والوں کے لیے. مغلوبیت کے دور میں تو سب ساتھ چھوڑتے ہیں، اس دور میں جو اسلام کو تھامے رہے ان کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام، اس کے بعد اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے. جنت سب کو ملے گی، تاہم لکھا ہے آگے، جو پہلے آئے ان کو بھی اور جو بعد میں آئے ان کو بھی. البتہ حسن نیت شرط ہے، پہلے والوں کو بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے، بعد والوں کو بھی، بشرطے کہ نیت حسن یعنی اچھی اور عمدہ ہو. البتہ اجر کا فرق رہے گا، پہلے والوں کا اجر مغلوبیت کے دور میں محنت کرنے والوں کا اجر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ رہے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اب آخری نقطہ اس آیت کی تشریح کا، آیت نمبر 10 کے حوالے سے، واللہ بما تعملون خبیر. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یہ ترجمہ آیت کا نقطہ ہے تشریح کے حوالے سے. اللہ جانتا ہے کہ کس نے کس نیت کے ساتھ اور کن داخلی و خارجی مشکلات کا مقابلہ کر کے کتنا عمل کیا، انہی مشقتوں اور مشکلات کے تناسب سے اجر بھی زیادہ عطا ہوگا. اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 11. ارشاد ہوا اس مقام پر، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، پھر وہ دو چند کرے اس کے لیے اس انفاق کو، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے عزت کا صلہ ہے. پہلے ڈانٹ ڈپٹ آ گئی تھی، اب موٹیویشن ترغیب کا انداز ہے جو اس مقام پر آ رہا ہے، اور سورہ حدید کی آیت نمبر 11 بڑا اپیلنگ اور خوبصورت موٹیویشن کا انداز اس مقام پر. آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. دو مدات کا بیان، دو کیٹیگریز جہاں مال خرچوں کا ذکر آیا. ایک کو ہم کہتے ہیں صدقہ. صدقہ عام طور پر مخلوق اور بندوں کی حاجات پر خرچ کیا جاتا ہے. فرض صدقہ زکوٰۃ ہے، واجب صدقہ صدقہ فطر ہے، یہ بندوں ہی کی حاجات پر اکثر خرچ کرتے ہیں، اور پھر نفلی صدقات بھی ہوتے. تو کیٹیگری ایک خرچ کرنے کی وہ ہے صدقہ، اور ایک کیٹیگری ہے جس کو کہتے ہیں قرض حسنہ. وہ کیا ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے لگایا جائے، کھپایا جائے مال. دوبارہ نوٹ کیجئے گا، انفاق ہے خرچ کرنا، جان کا بھی، مال کا بھی، وقت کا بھی، صلاحیت کا بھی، اولاد کا بھی، تعلقات کا بھی، ریسورسز کا بھی. لیکن جب مال کے خرچ کی بات آئے، مالی انفاق کی بات آئے، تو ایک ٹرم ہے صدقہ، جو اکثر مخلوق خدا کی خدمت کے لیے خرچ ہوتا ہے، اور ایک قرض حسنہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کہہ رہے کون ہے جو قرض حسن دے؟ اللہ کا تو کوئی حاجت نہیں ہے نا، اللہ موٹیویٹ کر رہا ہے، تم جو پیش کرو گے وہ قرض ہے، اللہ ضرور تمہیں لوٹائے گا۔ اور بار بار قرآن کہتے ہیں بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا، یہاں بھی کہا کہ اللہ اسے دو چند کر دے، بڑھا کر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ لکھا ہے اللہ کی طرف سے جب اجر ملے گا تو اس میں اکرام اور اعزاز ہوگا۔ فرمایا کہ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، عزت کا صلہ ہوگا۔ مشہور بات ہے نا، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، تو جو لینے والا ہے وہ تو جھک گیا نا، نیچے ہو گیا۔ سبحان اللہ، جب اللہ کل دے گا، اللہ کل دے گا تو یہ عزت کے ساتھ دے گا، اکرام کے ساتھ دے گا، یہ کوئی تذلیل نہیں ہوگی، یہ کوئی چھوٹا پن نہیں ہوگا، دے گا تو اللہ، لے گا بندہ، مگر اب جو اللہ دے گا کل وہ اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، ایک ایک لفظ میں کتنی خوبصورتی ہے جو رب کائنات نے قرآن میں استعمال فرمایا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ حدید کی پہلی 11 آیات کا آج ہم نے مطالعہ مکمل کیا، اور یہ چھٹے حصے کا حصہ ششم، چھٹے حصے کا پہلا درس، امت مسلمہ کی ذمہ داریاں اس کا بیان، اور پہلی 11 آیات سورہ حدید کی ہم نے مکمل کی۔ اگلی نشست میں اگلی آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پروگرام کے اختتام پر ہمیشہ کی طرح کوئی اس کے لیے 5 سوالات پیش خدمت ہیں، سوالات نوٹ فرمائیے گا۔ پہلا سوال ہے آج کی نشست کے حوالے سے، سورہ حدید مکی مدنی صورتوں کے کس گروپ کی 10 مدنی صورتوں میں شامل ہے؟ تھوڑا ٹیکنیکل سوال ہے، اچھی طرح دیکھ لیجیے گا۔ 4 آپشنز ہیں، پہلا آپشن چوتھے، دوسرا آپشن پانچویں، تیسرا آپشن چھٹے، اور چوتھا آپشن ساتویں گروپ کی 10 مدنی صورتوں میں شامل ہے۔ درست آپشن آپ ہمیں روانہ کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا سوال ہے، دین اسلام کے تقاضے کن آیات میں بیان ہوئے ہیں؟ آیات 1-6 یا آیات 7-11 یا آیات 12-15 یا آیات 16-19 میں؟ تیسرا سوال ملاحظہ فرمائیے گا، سورہ حدید کی کون سی آیت قرآن حکیم کے مشکل ترین مقامات میں سے ایک ہے؟ تیسری یا چوتھی یا پانچویں یا چھٹی؟ چوتھا سوال نوٹ کیجئے گا، آیت نمبر 7 میں کون سے ایمان کے حصول کا مطالبہ کیا گیا ہے؟ قانونی یا حقیقی، یا قانونی و حقیقی دونوں، یا کوئی جواب درست نہیں؟ پانچواں اور آخری سوال نوٹ فرمائیے گا، مسلمانوں کے ذہنوں سے کس بات کا تصور نکل گیا ہے؟ اللہ پر توکل، اللہ پر ایمان، اللہ کی حاکمیت، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف؟ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات بھی آپ نے نوٹ فرما لی، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام مکمل ہوتا ہے۔ اگلی نشست میں سورۃ الحدید کی اگلی آیت کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔